اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد صاحب الدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاسر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسفرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال ناشر بشف والبتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم للذی ہجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد فاکثرهم فیه الفساد فصب علیہم ربک صوت العذاب ان ربک لبالمرصاد صلوات
اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
عزیزان گرامی، ہم اسلام کے سیاسی نظریے اور مسلمانوں کے رویے کے عنوان سے تقاریر اور گفتگو آپ کی سماعت کی نظر کر رہے ہیں. تاریخ میں اور امت مسلمہ کی جو پرٹیکولرلی جو تاریخ ہے اس میں ایک ڈیوائڈ کا تذکرہ ہے, اس ڈیوائڈ میں نظر آتی ہے اور یہ ڈیوائڈ اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان ایک ڈیوائڈ ہے. جب اس ڈیوائڈ کو ریسرچ کیا جاتا ہے تو تاریخیں یہ لکھتی ہیں کہ اہل تشیع اس لیے علیحدہ ہوئے کہ قیادت اور خلافت پر ان کا باقی لوگوں سے اختلاف ہوا. یہ اختلاف پہلے تھوڑا تھا, پھر پھیلتے پھیلتے وہاں تک پہنچا کہ بنی امیہ کے ساتھ خاندان پیغمبر کی لڑائی ہوئی, کانفلکٹ ہوا اور ایک جنگ کے نتیجے میں معاویہ ابن ابو سفیان ایک ابسلوٹ اتھارٹی اور پاور حاصل کرنے میں کامیاب ہو. اور درحقیقت یہ ڈیوائڈ ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے. وہاں سے شیعت ایک مذہبی رنگ اور رخ اختیار کر کے تاریخ کے صفحات پر نمودار. عزیز دوستو, یہ حقیقت کو چھپانے اور تاریخ کو بیان کرنے کی ایک اوور سمپلیفیکیشن, ایک بھونڈی ترکیب جس کے ذریعے سے تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق پڑھنے والوں کے لیے پیش کیا جائے. حقیقت میں تحریر کے تشیع بنی امیہ کے ذریعے کسی لڑائی کی وجہ سے وجود میں نہیں آئی, بلکہ اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور ان جڑوں میں بہت زیادہ کانسنٹریشن کے ساتھ دین, مذہب اور اسلام کی بات موجود ہے. میں نے اپنی کسی گزشتہ تقریر میں آپ کے سامنے کہا تھا, ول ڈیورنٹ نے اپنی کتاب اسلامک پولیٹیکل تھاٹ میں یہ بات لکھی کہ انسان کا مذہب کے ساتھ بہت ہی انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے. جب سے انسان پیدا ہوا اس کا مذہب کے ساتھ یہ رشتہ جڑا ہوا ہے. اس انٹیمیٹ ریلیشن شپ کی وجہ سے مذہب انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر چھایا ہوا ہے. جناب عیسیٰ کی وہ تحریک جو جس کا میجر پارٹ روحانی ہے, اسپریچول ہے, وہ تحریک بھی انسان کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں سے علیحدہ نہیں ہے. میرا مقصد اس سٹیٹمنٹ, اس پریمائس کو ڈیمالش کرنا ہے کہ تحریک تشیع ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ کا نام. تو جناب عیسیٰ کی وہ تحریک جو اسپریچول ہے میجر پارٹ اس کا, وہ بھی سیاست سے خالی نہیں تھی. اور سیاست کا مطلب ہم پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں کہ لوگوں کے معاملات کو مینیج کرنا, گورن کرنا. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک روحانی پیغام لے کر آئے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی تحریک جو تحریک اسلام ہے وہ سماج اور سیاست سے علیحدہ نہیں ہے. پیغمبر کی تحریک میں روحانیت کا عنصر اس لیے ہے کہ آپ حامل وحی الہی ہیں، آپ پیغام خدا لے کر آئے. لیکن اسی کی بنیاد پر پیغمبر نے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی تشکیل دی. لہذا آپ کی تحریک میں سماجیت اور سوشل ڈیولپمنٹ شامل ہو گئی. پھر آپ کو اس تحریک کے دشمنوں سے نبٹنے کے لیے، اندرونی معاملات کو ہارمنائز کرنے کے لیے اور ایک بہترین نظام کو وجود میں لانے کے لیے سیاسی مینجمنٹ بھی انجام دینی پڑی. تو لہذا اب تحریک اسلام جو خود پیغمبر نے چلائی، اس میں روحانیت کا پہلو بھی ہے، اسپریچویلٹی بھی ہے، اس میں سماجیت اور سوشیالوجی کا پہلو بھی موجود ہے، اور اسی تحریک میں پولیٹیکل اور سیاست کا پہلو بھی موجود ہے.
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری،
حیدری،
حیدری، قائم آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم.
لہذا ہم یہ کہیں کہ فلانا مسلمان مذہبی مسلمان ہے اور فلانا مسلمان سیاسی مسلمان ہے، تو یہ کچھ زیادہ انصاف کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جو روحانی طور پر مسلمان ہے وہ سماجی طور پر بھی مسلمان ہوگا اور وہ سیاسی طور پر بھی مسلمان ہوگا. بالکل یہی کیفیت تحریک تشیع کے ساتھ ہے کہ ہم کسی بھی دور کے ان لوگوں کو جن کا تعلق اس تحریک کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مذہبی شیعہ ہیں اور دوسروں کہیں کہ وہ سیاسی شیعہ ہیں. جتنی اس تحریک میں اسلام کی آمیزش ہے اور اسلام اس کی جڑ میں موجود ہے، تو اس کی اسپریچویلٹی کو ڈسکاؤنٹ یہ کہہ کر نہیں کیا جا سکتا کہ تحریک تشیع ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ کا نام. ہاں، مسلمانوں کے اولین ادوار میں چیزیں الگ الگ باکسز میں نہیں تھی. جہاں مذہب تھا وہیں سماج کی بات بھی تھی، وہیں سیاست کی بات بھی تھی، وہیں جنگ کی بات بھی تھی، وہیں معاشرے کی بات بھی تھی. لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے تمام کاموں پر سیاست کا رنگ غالب تھا، مور پولیٹیکل، اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے تمام کاموں پر، چاہے وہ روح کے ہوں، سماج کے ہوں، سیاست کے ہوں، اس پر مذہب کا رنگ غالب تھا. یعنی کسی کے لیے اسلام صرف ایک پولیٹیکل ڈسپلن تھا اور کسی کے لیے اسلام ایک ریلیجس ڈسپلن تھا جس سے وہ اپنی ساری توانائی اور اپنی سارا شعور اور عقل کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اب ایک لفظ تاریخ میں آیا، شیعہ، اور لوگوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں، فقط اقتدار اور قیادت کی سیاسی لڑائی کی وجہ سے ایک گروپ ٹوٹ گیا، یا علیحدہ ہو گیا، یا مختلف ہو گیا، یا انہوں نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا. یہ اوور سمپلیفیکیشن ہے ایک بہت بڑی مذہبی تحریک کو بیان کرنے کی. اب لفظ شیعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا، اور اس لفظ شیعہ کو جب قرآن کریم میں استعمال کیا تو پیغمبروں کے دوستوں، ساتھیوں اور ان کے فالوورز کے لیے قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا. پیغمبر کے دور میں یہ لفظ وجود میں آ چکا تھا. جیسے کہ میں ہوں, میرے ساتھ 5, 10, 15 دوست احباب ہوں, اور یہ ساتھ میرے چلیں تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ میرے دوست میرے ساتھ آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح ایک گروہ تھا اصحاب پیغمبر کا کہ جو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آگے اور پیچھے رہنا پسند کرتا تھا بعد پیغمبر جناب علی مرتضیٰ. اس گروہ کو جہاں کہیں بھی پایا جاتا یا آتا ہوا نظر آتا یا بیٹھا ہوا دیکھا جاتا تو لوگ کہتے علی کے دوست علی کے شیعہ آ رہے ہیں. یہ حیات پیغمبر میں یہ ٹرم رائج ہو چکی تھی. مقداد, سلمان, ابو ذر, عمار, حذیفہ, ابو ایوب انصاری, ابی بن کعب, جب بھی یہ لوگ نظر آتے تھے تو لوگ کہتے تھے شیعہ نے علی آ رہے. آہستہ آہستہ تاریخ میں یہ ٹرمنالوجی زور پکڑتی چلی گئی اور لوگوں کی ایموشنل انوالومنٹ اس نام کے ساتھ اتنی زیادہ ہوئی کہ کسی نے جان کا سودا بھی اس نام پر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں سمجھا. یہاں سے سوال پیدا ہوتا ہے اور ہم تاریخ کے ایک طالب علم کی طرح یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ کوئی کسی کی دوستی 1500 سال کی تاریخ میں ایسے نبھائے کہ آج بھی اگر نام علی پر جان دینی پڑے تو شاید ہی کوئی کم نصیب ہوگا جو اپنی جان بچا کر اس کٹھن اور مشکل راستے سے بھاگتا ہوا نظر. تاریخ کے طالب علم کی طرح ہمیں اس گتھی کو ضرور سلجھانا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ ایک کتاب ضرور لیں اور بڑی مشکل سے ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں سے وہ کتاب منگوائی جو اب بہت میرے خیال میں تھوڑی سی ہمارے پاس رہ گئی ہے, اور وہ کتاب ہے اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام. یہ کتاب نہیں ہے بلکہ ایک ریسرچ ڈاکیومنٹ ہے جو ڈاکٹر حسین جعفری نے امریکن یونیورسٹی بیروت میں جب وہ پروفیسر تھے اس وقت اس ریسرچ کو کنڈکٹ کیا. اور ملینیم یعنی 1000 سال کی, جب یہ 1000 سال ختم ہوئے اور نئی صدی شروع ہوئی تو ملینیم کی 10 بہترین کتابوں میں اس کتاب کو شامل کیا گیا. اس کا پہلا پبلشر لومین ہے جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے. اس کے بعد اس کے رائٹس آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والوں نے لیے اور وہ اس کے کوئی 8 یا 10 ایڈیشن نکال چکے ہیں, اور وہ اب کہتے ہیں کہ ہم کتنے ایڈیشن نکالیں کہ ہر سال ہم اس کتاب کو چھاپتے چلے جائیں. ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ہر سال ان کو مجبور کریں کہ وہ یہ کتاب کو چھاپتے رہیں, اس لیے کہ اتنی خوبصورت ریسرچ اوریجن اور ارلی ڈیولپمنٹ پر شیعہ اسلام کے ایسی عام فہم زبان میں انگریزی میں نہیں لکھی گئی کہ ہماری نظروں سے نہیں گزری جتنی اس کتاب کے اندر. اور میری آج کی تقریر بھی کا جو پرمائس ہے اور جو ڈیمالش کرنا ہے میں نے کہ شیعہ ایک پولیٹیکل تحریک کا نام ہے, اس کی بھی بہت ساری کنٹینٹس اس ہی کتاب کی ڈائریکشن میں میں نے حاصل کی. لہذا ہر نوجوان, اور آپ جب تحفے تحائف دیتے ہیں لوگوں کو جو ہزاروں روپے کے جوڑے اور خوشبوئیں بانٹتے ہیں, وہاں پر یہ کتاب بھی سارے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ شیعت کسی پولیٹیکل ڈیوائڈ کا نام نہیں ہے, شیعت اسلام ہے, عین اسلام, خالص اسلام. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیا وارفتگی ہے تاریخ کے انسانوں کی علی مرتضیٰ کے ساتھ, کہ انہوں نے ہر مصیبت کو کندھوں پر اٹھانے کے باوجود بھی اپنے آپ کو علی کے شیعہ کے علاوہ کسی اور کا دوست
کہلوانا اور شناخت کروانا پسند نہیں.
اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تھوڑا سا پولیٹیکل سوشل بیک گراؤنڈ, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر نے جو سوسائٹی بنائی مدینے کے اندر وہ بڑی ہوموجینس تھی, سارے ایک پیج پر تھے, سب کے خیالات ایک جیسے تھے, اس میں کوئی کنفلکٹ نہیں تھا, تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک سسٹم, ایک سوشل آرڈر کے تحت لوگ اکٹھے تو ہو گئے تھے لیکن ان کی ویلیوز ڈفرنٹ تھیں, ان کی ٹریڈیشنز ڈفرنٹ تھیں, ان کا کلچر ڈفرنٹ تھا, اور وہ اس کا گاہے بگاہے اظہار بھی کرتے رہتے تھے. ایک فنڈامنٹل پوائنٹ تھا جس پر سب مشترک تھے اور وہ تھی محمد کی رسالت.
اللہم صل علی محمد.
اس کے علاوہ ہر ایک کے اپنے آئیڈیاز تھے, اپنی ویلیوز تھیں, اپنے ٹریڈیشنز تھے, اور لوگ ان ٹریڈیشنز اور ویلیوز کو بہت زیادہ فورسفلی انفورس بھی کرنا چاہتے تھے. فقط ایک پوائنٹ تھا جس جو محمد کی رسالت, اس کے اوپر سارے متفق تھے, باقی ہر چیز میں ڈفرنٹ 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 اوپینینس تھے. یعنی ملٹیپل اپروچز تھیں سیاست پر بھی سماج پر بھی, فقط ایک چیز پر اکٹھے تھے اور وہ تھی محمد کی رسالت. اب آپ ہی دیکھیے کہ اس معاشرے میں ہے کون کون, اوس و خزرج بھی ہیں, شمالی عرب کے مہاجر قبیلے قریش کے لوگ بھی ہیں, اسی معاشرے کے اندر ایران کے سلمان بھی ہیں, افریقہ کے بلال بھی ہیں, یعنی کتنے مختلف اقسام کے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود تھے, اور ان سارے لوگوں کو اکٹھا رکھنا اور ان سے کم از کم ایک بات پر اتفاق کروا لینا کہ رسالت محمد کی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جو پیغمبر اسلام نے انجام دیا اور جس پر اسلام کی تحریک جو ہے وہ شروع. اب اس معاشرے میں جو ڈیپلی ٹرائبل تھا, ڈیپلی ٹرائبل تھا, سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ ٹرائبل بانڈ, قبیلے کی محبت, قبیلے کی عصبیت, اور اس حد تک قبیلے کا بانڈ مضبوط تھا کہ میرے قبیلے کا پانی اس کا چشمہ, میرے قبیلے کا شاعر, میرے قبیلے کی زمین, میرے قبیلے کی جنگ, میرے قبیلے کا نقلستان, یعنی جو کچھ شناخت تھی وہ ٹرائب کے اندر تھی, اور ٹرائبل بانڈ جو تھا سب سے زیادہ مضبوط ترین بانڈ تھا. لیکن پھر ان ٹرائبز کے اندر ایک ہائرارکی تھی, جیسے آپ گراف بناتے ہیں تو گراف پہ ایک ایکس ایکسس ہوتا ہے, ایک وائی ایکسس ہوتا ہے, پھر آپ ان کا ویلیوز ڈالتے ہیں, پھر آپ ہی دیکھتے ہیں گراف میں ایک چیز پوائنٹ ون پر ہے, دوسری اور بڑی پوائنٹ فائیو پر آ گئی, تیسری اور بڑی پوائنٹ ٹین پہ چلی گئی, ایک اور بہت آگے بڑی وہ ففٹی پوائنٹ کو کراس کر گئی. اسی طرح قبیلوں کی بھی گریڈنگ ہوتی تھی, اور گریڈنگ کا تعلق قبیلے کے معزز اور بڑے افراد کے کارناموں سے ہوتا تھا. جس قبیلے کے افراد زیادہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے تھے ٹرائبل گراف میں, نوبلٹی میں, وہ قبیلہ اعلی ترین مقام پر ہوتا تھا. اور بعض قبیلے ایسے تھے, خصوصاً بنی ہاشم, کہ جن کے ایک نہیں دو نہیں کئی بزرگوں نے اعلی ترین کام انجام دیے, جس کی وجہ سے ٹرائبل نوبلٹی میں اگر ہم اس خاندان کو ٹیسٹ کریں, ہم اسٹیٹمنٹ نہیں پاس کر رہے, ہم اس خاندان کو ٹرائبل نوبلٹی کے گراف میں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ٹیسٹ کرنے کے لیے قصا، عبد الدار، عبد المناف اور اس کے بعد ہاشم. تاریخیں لکھتی ہیں کہ سوشل اور پولیٹیکل اتھارٹی اور ریلیجن کے معاملے میں کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا، ان کا ورڈ لاسٹ ورڈ تھا. اور ہاشم نے پہلی مرتبہ عرب کی سوسائٹی میں سوشل ویلفیئر کے چیپٹر کو کھولا. جب مکے میں قحط پڑ گیا اور کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا تو وہ ہاشم کے اونٹ تھے جنہیں صبح اور شام ذبح کیا جاتا تھا، اور ہاشم کے غلے کے گودام تھے جن سے روٹیاں پکا کر اور شوربے بنا کر اہل مکہ کی بھوک کو مٹایا جاتا تھا. لہذا ہاشم کہتے ہیں شوربے میں روٹی کے چورنے کو، تو اور روٹی کو شوربے میں چور کر کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں. اس کے بعد جناب ہاشم کے فرزند جناب عبد المطلب، اب اس خاندان کو بنی عبد المطلب بھی کہا جاتا اور بنی ہاشم بھی کہا جاتا. اور تاریخیں لکھتی ہیں کہ جناب عبد المطلب بہت ہی فارورڈ لکنگ قسم کے آدمی تھے، پولیٹیکل اتھارٹی کو بھی کنسالیڈیٹ کیا اور اکانومیکلی بھی اپنے ٹرائب کو انہوں نے بہت کنسالیڈیٹ کیا، اور سوشل ویلفیئر اور کعبے کی نگہداشت کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جناب عبد المطلب نے. اور یہ خاندان اہل بیت مکہ کہلاتا تھا، یعنی مکی میں جو بیت ہے نا، لوگوں کے نہیں، ان کے اپنے نہیں، وہ جو بیت اللہ کا، انا والا بیت بزع للناس للذی بکت مبارکا ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، جس بیت کی یہ تعریف قرآن مجید میں بیان کی گئی. اس خاندان کو اہل بیت مکہ یعنی اس بیت کے گھر والوں کے نام سے شناخت کیا جائے. اب جناب عبد المطلب کی جو پولیٹیکل اتھارٹی ہے وہ ایک واقعے سے ایسی تاریخ میں کنکریٹ طریقے سے اسٹیبلش ہوتی ہے جس کا قرآن نے خود تذکرہ کیا، جب ابراہا کے لشکر نے مکے پر حملہ کرنے کی ٹھان. جب ابراہا کا لشکر کعبہ گرانے کے لیے مکے کی طرف آیا اور مکے سے تھوڑی دور پڑاؤ ڈال دیا اور اہل مکہ میں شور مچ گیا کہ ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے آیا ہے، تو سارا مکہ خالی ہو گیا اور اس نے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے. یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا نا. اور جناب عبد المطلب گئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے اور سوال کیا کیا، میرے اونٹ دے دو. تو ابراہا نے کہا کہ ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ تم رئیس مکہ ہو، سردار مکہ ہو، اور تمہیں یہ بھی خبر ہوگی یہاں آئے کس لیے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے، کوئی نیگوسیشن کرتے کہ ہم اپنی فوجوں کو پیچھے لے جائیں، کوئی بات ایسی ہوتی. تم تو اپنے اونٹوں کی بات کرنے آ گئے. بڑا پوائنٹ بلینک جواب دیا جناب عبد المطلب نے، اونٹ میرے ہیں، میں انہیں لینے آیا ہوں، کعبہ خدا کا ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے.
شان ابو مطلب پہ بلند تر سلوار.
اب یہ پوائنٹ بتانا، ایک جو آپ نے بچپن سے قصہ پڑھا ہے اس کو دہرانا نہیں تھا، بلکہ قرآن سے ان کی ریلیجیس اتھارٹی، پولیٹیکل تو وہ خود مان رہے تھے ورنہ کسی اور کے اونٹ پکڑ لیتے، پولیٹیکل اتھارٹی تو وہ خود مان رہے تھے، ریلیجیس اتھارٹی کو قرآن نے اسٹیبلش کیا اور آواز دی الم تر کیفا فعل ربک بے اصحاب الفیل الم یجل کیدہم فی تذلیلہم وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیلہم فجعلہم کعصف مأکول. ذرا اس خطاب پہ غور کیجیے، کیا کہا؟ الم تر کیفا، کیا تم نے دیکھا، کیسا لگا، آپ کیا کہہ کر آئے تھے؟ کیا کہہ کر آئے تھے آپ؟ کہ اونٹ ہمارے ہیں، ہم ان کو تلاش کرنے آئے ہیں، لینے واپس آئے ہیں، کعبہ خدا کا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. آپ کہے جائیے کہ پیغمبر کے چچا ابو طالب انہیں کے بیٹے ہیں. کیا کہا جناب عبد المطلب نے؟ کہ کعبہ خدا کا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. سارا مکہ خالی ہو گیا. جب سارا مکہ خالی ہو گیا تو ایک باپ اور ایک بیٹا سارا پہاڑوں کے پیچھے چلے گئے، ایک باپ اور ایک بیٹا کعبے کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے، اور یہ کہتے ہوئے اگر کعبہ بچے گا تو ہمیں بھی زندگی اچھی لگے گی، اور اگر کعبہ باقی نہیں رہتا تو ہمیں بھی زندہ رہنے کی کوئی آرزو نہیں. اب وہ کعبے کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے، منظر ان کی آنکھوں کے سامنے تھا. اب اس سینیاروں میں قرآن مجید کی ان آیات پہ غور کریں. ارشاد ہوا الم ترا کیفا، تم نے دیکھا کیا کیا تمہارے اللہ نے؟ کس نے دیکھا؟ جو پہاڑوں کے پیچھے بھاگ گئے تھے، جو فرار ہو گئے تھے، جو مکہ چھوڑ کر ہر سمت جہاں موقع ملا وہاں نکل گئے تھے، انہوں نے تو نہیں دیکھا. تو کس نے دیکھا؟ الم ترا کیفا، کیسا لگا تمہیں؟ کیفا مطلب کیفیت، کیسی تھی وہ کیفیت؟ آپ اردو میں لفظ کیفیت استعمال کرتے ہیں، یہ عربی سے ایکسٹریکٹ ہوئی کیفا سے، کیفیت. کیسی تھی وہ کیفیت؟ تو کیفیت تو وہی بتا رہے ہیں جس نے وہ کیفیت دیکھی ہو، اور جس نے وہ کیفیت دیکھی نہ ہو تو وہ کیا بتائے؟ تو خطاب سارے مکے سے نہیں ہے، یہ آنے والے مسلمانوں سے نہیں ہے، بلکہ اس باپ پر بیٹے سے ہے جو کعبے کی دیوار سے لگے بیٹھے تھے. الم ترا کیفا، کیسا لگا اور کیسی تھی وہ کیفیت جو تمہارا رب کر رہا تھا؟ الم ترا کیفا فعل رب کا بے اصحاب الفیل، تم نہیں کر رہے تھے، لوگ نہیں کر رہے تھے، تمہارا خدا کر رہا تھا اصحاب فیل کے ساتھ، تمہارا خدا کر رہا. تم یہی کہہ کر آئے تھے نا، تم یہی کہہ کر آئے تھے نا خدا کرے گا. تم نے دیکھا کیا کر رہا تھا تمہارا خدا؟ تم نے دیکھا کسی کے سوال کا اتنا حسین جواب، کسی کے سوال کا اتنا حسین جواب آپ نے دیکھا؟ قرآن مجید نے کسی کی ریلیجیس اتھارٹی کو کیسے قرآن نے انڈورس کیا؟ جناب عبد المطلب کی ریلیجیس اتھارٹی کو انڈورس کر رہا ہے قرآن. الم ترا کیفا فعل ربک بأصحاب الفیل، تم یہی کہہ کر آئے تھے نا، پھر تم نے دیکھا کیا کیا تمہارے اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ؟ الم یجعل قیدہم فی تذلیل وارسل علیہم طیراً ابابیل، کیسے ہم ان کو ذلیل کر رہے تھے، کیسے ہم نے ان پر چڑیاں بھیجی، اور پھر کیا وہ کاسے معقول، تم نے دیکھا نا اپنی آنکھوں سے کیسے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال ہو گئے. اس سورے کو سورہ کوثر کے ساتھ ملائیے، انا آتینا کل کوثر فصل لے ربک ونہر انا شانیہ کا ہوا لبتر. کل جناب عبد المطلب کے سامنے ان کے دشمنوں کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا، اس لیے کہ ان کا دشمن خدا کا دشمن ایک تھا. تمہیں کوثر دے دی اطاعت اور قربانی کے بدلے میں، تمہارا دشمن افتر و بے نام و نشان، کسی کو منظر دکھا دیا، کسی سے وعدہ کر لیا. ایک ہی نسل، ایک ہی نسل، کوئی بہت لمبا فاصلہ نہیں ہے جناب عبد المطلب میں اور جناب فاطمہ اور جناب علی مرتضی اور پیغمبر کے اندر. دادا ہیں، رسول کے دادا، علی کے دادا، ان سے یہ وعدہ کیا، منظر دکھایا، ان سے یہ وعدہ کیا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں. ایک طرف یہ خطاب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس ٹرائبل نوبلٹی میں کہاں آئے جناب عبد المطلب. پھر کھو گیا تھا زمزم کا کنواں، چاہے زمزم ڈھونڈی آپ نے، ڈھونڈ کر اس کے بعد اسے دوبارہ جاری کیا، یہ بھی جناب عبد المطلب کا کارنامہ. پھر آپ کے بعد آپ کے بیٹے جناب ابو طالب کو یہ منصب ملا، سردار مکہ ہوئے، وہی پولیٹیکل اتھارٹی. اس پولیٹیکل اتھارٹی
کی موجودگی اگر نہ ہوتی تو پیغمبر کیا اسلام کا نعرہ بلند کر سکتے تھے؟
وہ طائف کا سفر یاد کرو جو باتیں رہ رہتے جناب ابو طالب کیا اور اس سے پہلے کی زندگی پیغمبر کی دیکھ لی. ایک چیز جو بڑی کمپرومائز ہوئی جناب ابو طالب کی وہ تھی آپ کی معیشت. مالی طور پر یہ خاندان کمزور پڑ گیا اور وہ اس کے کمزور پڑنے کی بڑی وجوہات تھی. اور پرائم وجہ یہ ہے اس خاندان کے کمزور پڑنے کی مالی طور پر کہ جناب ابو طالب تجارت کے سفر لے جایا کرتے تھے. یہی ٹرائبل سوسائٹی کا نام تھا. جناب رسول خدا کو بھی ساتھ لے جائے, اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے بتیجے کو. تو جب شام کے سفر پر گئے تو ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور اس راہ میں ایک گرجا تھا. گرجے کا پادری اپنی چھت پر کھڑا ہوا تھا. اس نے یہ دیکھا کہ ایک قافلہ موو کر رہا ہے, اس کے سر پر ایک بادل. قافلہ موو کرتا جاتا ہے, بادل ساتھ ساتھ موو کرتا ہے. قافلہ ٹھہر جاتا ہے, بادل رک جاتا ہے. اس نے وہ خاص بات اس قافلے میں ہے, بندوں کو راستے میں کھڑا کر دیا, جیسے ہی قافلہ آئے ان کو ہمارے ہاں دعوت دے دو. لوگ کھڑے تھے, قافلہ آیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو اندر گرجا میں دعوت دی گئی ہے. جناب ابو طالب نے بھتیجے کو بٹھایا سامان کے پاس, قافلہ لے کر اندر چلے گئے. پادری دیکھ رہا تھا, اس نے کہا سب آ گئے, بادل نہیں آیا. پوچھا کسی کو چھوڑ آئے ہو؟ اب آپ ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں اور آپ سمجھ گئے ہیں کہ بات کہاں جا رہی ہے, لوگ کسے ڈھونڈ رہے ہیں. تلاش میں تھے یہود, پیغمبر کی تلاش میں تھے, اپنی کتابوں سے جان چکے تھے آ چکا ہے پیغمبر, اور تلاش میں تھے. کہا نہیں نہیں ایک بچہ ہے, وہ سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے. اس نے کہا اسی کو بلا لیجئے. اس کا اصرار بڑھتا چلا گیا, آپ کا انکار بڑھتا چلا گیا, زچ ہو گئے. آخر بچے کو بلایا, بچہ آیا, بادل آیا.
عظمت علی مرتضی محمد مصطفیٰ تلک سلام کروڑا درود
صلوات.
اس وقت اس پادری نے ہارٹ ٹو ہارٹ بات کی جناب ابو طالب سے اور کہا آپ کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں ہمارا بیٹا ہے. تو کہا آپ اسے لیے سفر پر پھر رہے ہیں؟ بس
شان ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر
سلوار.
پادری شناخت کر گیا کون ہے یہ, یہی تو پیغمبر ہے جس کی سب تلاش میں ہیں. کہا آپ کو پتا نہیں کہ کون کون کس کس سمت سے اس کی تلاش میں؟ بس جناب ابو طالب نے وہیں پر اپنے سفر کو رکا اور آپ نے واپس مکے کا راہ اختیار کی. اس کے بعد 28 سال تک ایک بھی تجارتی قافلہ جناب ابو طالب کے گھر سے, نہ ان کا کوئی بھائی, نہ ان کا بیٹا, نہ وہ خود. 28 سال جس نے پیغمبر کا پہرا لگایا ہو, آج کا یہ دو کوڑی کا مسلمان کہتا ہے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, اسلام نہیں لائے تھے. اللہ اکبر. 28 سال جس نے پہرا دیا ہو پیغمبر کا. اور پھر جہاں تک پولیٹیکل اتھارٹی کی بات ہے, پیغمبر کے سامنے یہ سارے مکہ کے کفار کھڑے تھے, کسی کی مجال تھی ہاتھ بڑھا دیتا؟ کسی, پیغمبر کی حدیث ہے, کسی نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھا.
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
شان ابو طالب پہ بلند تر سلوار.
اور جب مکے کے کافروں نے اسیسمنٹ کی اپنی, ہم ان کو اتنا پرسیکیوٹ کر رہے ہیں, کسی کو کوڑے مار رہے ہیں, کسی کو نیزوں سے بھونک بھونک کے ختم کر رہے ہیں, کسی کے سینے پر پتھر رکھ رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تحریک میں. انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو, اپنے ٹیکٹکس کو ذرا دوبارہ اس پر نظر دوڑائی, اس کی ری اسیسمنٹ کی کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے. اور تاریخ یہ کہتی ہے, اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے اپنی ری اسیسمنٹ کی, اپنی اسٹریٹجی کی, اور ان کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا پتا چل گیا. انہوں نے کہا ہم تو کمزور بھوکے ننگے لوگوں پر وار کیے چلے جا رہے ہیں, اصل تو وہ ہیں ابو طالب جن کے پیچھے کھڑے ہو کر
محمد یہ ساری تحریک چلا رہے ہیں. تو ٹارگٹ ان ننگے بھوکوں کو نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ٹارگٹ کا رخ ابو طالب کو ہونا چاہیے. تو پہلے پیار محبت سے آیا ڈیلیگیشن, ابو طالب دیکھیے آپ سردار قریش ہیں, مکہ ہیں, محترم ہیں, باعزت ہیں, آپ کی اتھارٹی ہے, ہم سب سنتے ہیں. لیکن اب یہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے بھتیجے کے ذریعے سے, یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو آپ جو چاہیں مال دولت یہ ساری باتیں کی, ساتھ میں ایک لڑکا بھی پکڑ لائے بڑا حسین و جمیل کا, دیکھیے اتنا اچھا جوان ہے, یہ آپ رکھ لیجئے, آپ اسے اپنا بیٹا بنا کر پال لیجئے, یہ لڑکا ہمیں دے دیجئے آپ کے بھائی کا بیٹا. کہا بہت خوب, اپنا تمہیں دے دوں کہ جاؤ اس کے گلی پر چھری پھیر دو, تمہارا لے کر اپنے گھر میں پالوں, اسے اپنی روٹیاں کھلاؤں. اچھا اب وہ جو نیگوسیشن یا مکالمہ بڑھتا چلا گیا, جناب ابو طالب کی شخصیت ایک پہاڑ کی طرح کفار قریش کے سامنے ڈٹی رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابو طالب آپ اس پر سوچئے, دیکھیے ہم مایوس نہیں ہوں. جب چلے گئے آپ نے بھتیجے سے گفتگو کی, تم چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں تو یہ چاہتا ہوں. چچا میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک چاند پر چاند, تب بھی یہی کہوں گا لا الہ الا اللہ محمد رسول. بس اس کے بعد جناب ابو طالب کے اشعار ہیں کہ یقین رکھو میں تمہاری پشت پر کھڑا ہوں اور ایک ہاتھ بھی تمہاری طرف بڑھا تو اس کو پوری قوت کے ساتھ توڑ کر جاؤ محمد جو مرضی کہو, جب تک ہم زندہ ہیں تم پر کوئی آنچ نہیں آتی. میرے دوستو, پیغمبر نے جب لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی یہ کہانی شروع کی تھی نا, جسے اسلام کی داستان کہتے ہیں, اس وقت فرزندان ربیہ بھی تھے. ابو سفیان اپنی عین جوانی میں تھا, ابو جہل اپنی عین شرارت میں تھا, ابو لہب اپنے عین غرور میں تھا. اگر یہ پشت پر ابو طالب نہ ہوتے تو بہت پہلے انہوں نے اسلام کی بساط کو لپیٹ کر ختم کر دینا تھا. اور جب ابو طالب کی رحلت ہوئی, پیغمبر نے اس کے بعد کیا نا طائف کا سفر, اور کیسے پتھر کھا کے اور مجروح ہو کے پیغمبر کیسے آئے, ایک کافر قبیلے کی پروٹیکشن میں آئے پیغمبر, اللہ اکبر. پھر وہاں سے آپ کو ہجرت کا خیال آیا, کافر قبیلے کی پروٹیکشن میں واپس آئے طائف سے پیغمبر. جب تک ابو طالب زندہ تھے ایک فرد کی پروٹیکشن کافی تھی, یہ تھی پولیٹیکل اتھارٹی, اور یہ تھا جناب ابو طالب کا اسلام. اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے قربانی. دوسری طرف دیکھیے اس ٹرائبل نوبلٹی میں ایک اور قبیلہ ابھرا, وہ کس نام سے ابھرا؟ بنی امیہ کے نام سے ابھرا. وہ کس راستے سے ابھرا؟ وہ تجارت کے راستے سے ابھرا. اب آپ یہاں بیٹھے ہوئے نبی کی حفاظت کرتے رہیے, انہوں نے وہاں ٹریڈ روٹس کھول لیے اور بہت سارا پیسہ اور مال و دولت کما لی. قرآن نے ان کو بھی خطاب کیا, ایک مرچنٹ ایک ٹریڈر کلاس وجود میں آ گئی نا بنی امیہ, اور ان کے پاس بہت پیسہ رہتا. قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا, قرآن نے ان کو بھی مخاطب کیا تھا, ان کو کہہ کہہ کر مخاطب کیا, لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل, یہ ذہن میں رہے. جب انہیں مخاطب کیا تو قرآن کا انداز اور ہے, لیلا فی قریش ایلا فہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. خطاب ہو رہا ہے, اے قریش, لیلا فی قریش ایلا فہم, کیا حیثیت, کیا مقام, کیا ہے تمہارے پاس؟ رحلۃ الشتاء والصیف, یہ سردی اور گرمی کے تجارتی قافلے, بس یہ ہے تمہاری عظمت کی داستان. فل یعبدوا رب ھذا البیت الذی, اطاعت اور بندگی میں جھک جاؤ اس رب کے سامنے, اس بیت کے. اطعمہم من جوع وامنہم من خوف, جس نے تم بھوکے تھے اور کھانے کو دیا اور تمہارے پاس خوف تھا اور تمہیں امن دیا. یہ خطاب ہے کس سے؟ ٹریڈرز سے, مکے کے قریش سے. اور ایک خطاب تھا ان سے جن کی ریلیجس اتھارٹی کو قرآن نے انڈوس کیا. اب اس سچویشن میں ایک طرف کفار قریش جو بعد میں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو کر مہاجر بن کے مدینے آ گئے. ایک طرف پہلے سے اوس و خزرج مدینے کے اندر موجود ہیں. اب یہ دونوں گروپس جو ہیں ویسے تو پیغمبر کی چھتری میں ایک جماعت تھے لیکن دونوں کے پولیٹیکل آئیڈیلز ڈفرینٹ تھے. جو مدینے کے لوگ تھے زیادہ سولائز تھے, مکے کے لوگ بہت زیادہ انسولائز تھے. جو مدینے کے لوگ تھے وہ تابعدار تھے اور اندیکھی قوتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے. جب کوئی مارکہ جیتے تھے تو کوئی اندیکھی قوتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے. مکے کے لوگ جب کوئی مارکہ جیتے تھے تو اپنی ہیروئزم کی داستانیں بیان کرتے تھے, وہ کسی کے سامنے تسلیم وسلیم کا ان کے ہاں کوئی خیال نہیں. اب اس سچویشن میں جب پیغمبر کی رحلت ہوئی تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس کمیونٹی کے سامنے آئی وہ پیغمبر کی نیابت کی منزل تھی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیکل فورس کے طور پر ابھرے اہل تشیع, سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی پیغمبر کی نیابت تھی. اب وہ لوگ جو مکے سے آئے تھے انہوں نے اسلام کو ایک سوشیو پولیٹیکل ڈسپلن کے طور پر قبول کیا, اور جو مدینے میں تھے انہوں نے اسلام کو ایک ریلیجس ڈسپلن کے طور پر قبول کیا. مکے والے اس کو اپنا رہبر اور لیڈر مانتے تھے یا بناتے تھے جو عمر رسیدہ ہو, بہت سیانہ ہو اور قبائل کی لڑائیوں میں اس کی عقل جو ہے ان کے کام آئے. مدینے والے اس کو لیڈر بناتے تھے جس کی پیڈگری, نسل, خاندان اعلیٰ ہو. تو پیغمبر کے بارے میں تو یہی پوچھا تھا نا کس خاندان کس نسل سے ہے, اہل مکہ سے سوال کیا تھا. تو وہ اعلیٰ نسل پر یقین رکھتے تھے اور یہ زیادہ سیاست پر یقین رکھتے تھے. لہذا پیغمبر کی رحلت کے بعد یہ جو پھوٹ پڑی اس کامن کمیونٹی کے اندر اس کی بنیاد پیغمبر کی نیابت تھی. کسی کے لیے یہ عہدہ فقط سیاسی تھا اور کسی کے لیے یہ عہدہ عین مذہب تھا. کسی کے لیے عین مذہب. لہذا جن کے پاس سیاست کا پلہ بھاری تھا انہوں نے نبی کی نیابت کو خلافت میں تبدیل کر کے اپنی نامینیشن انجام دے دی, اور جن کے پاس یہ نیابت مذہب کا ہودا تھا انہوں نے اس نامینیشن کو ماننے سے انکار کر دیا. اب اگر آپ اسے پولیٹیکل ڈیوائیڈ کہیں تو یہ آپ کی عقل کا فتور ہے. جس وقت یہ نیابت کا فیصلہ کر دیا چند لوگوں نے جنہیں کمیونٹی نے کوئی اختیار نہیں دیا تھا, اور ثقیفہ کے اندر کسی کو مسلمانوں کا سربراہ بنا دیا, تو 12 آدمی 6 انصار سے اور 6 مہاجروں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور جناب علی مرتضیٰ سے کہا کہ ابن ابی طالب ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن کولیجن چاہتے ہیں, ہم اس نامینیشن کو ایکسپٹ نہیں کرتے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں. آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے, تم فقط اتنا کرو کہ مسجد میں جا کر انہیں حق سے آگاہ کرو اور پیغمبر کی احادیث سناؤ, اگر مان جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ لڑائی کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اب وہ 6 مہاجر کون تھے؟ عمار, مقداد, سلمان, ابو ذر, ابو برده اسلمی, خالد بن سعید. اب وہ 6 انصار کون تھے؟ عثمان بن حنیف, فضل بن حنیف, ابی بن کعب, ابو ایوب انصاری, ابو الحسن التہیان اور خزیمہ بنت شہادت بنت ثابت ذو الشہادتین. یہ 12 آدمی گئے. ان 12 آدمیوں نے کس بات پر استدلال کیا؟
پہلی آیت جس پر استدلال کیا سورہ آل عمران میں حکم ہے ان اللہ اصطفا آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین, کہ مصطفیٰ کیا اور چنا آدم کو, نوح کو, ابراہیم کو, آل ابراہیم کو, عمران کو اور آل عمران کو. لہذا ابراہیم اور اسماعیل نے اس دین کو زندہ کیا, لہذا ان کی نامینیشن پیغمبر کی نیابت اسی خاندان میں رہنی چاہیے. دوسری جس چیز سے انہوں نے استدلال کیا وہ پیغمبر کی حدیث تھی. پیغمبر نے ارشاد فرمایا آل علی والمال حق والحق مال علی, علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. لہذا اگر یہ نیابت پیغمبر کی ہے تو اسے حق کے ساتھ ہونا چاہیے اور حق علی کا نام. اب وہ حق کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ کو حق کہا, قرآن کریم نے پیغمبر کو حق کہا, قرآن کریم نے کتاب کو حق کہا, قرآن کریم نے فرشتوں کو حق کہا. تو اگر علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے, تو استدلال یہ تھا علی پیغمبر کے ساتھ ہیں, پیغمبر علی کے ساتھ ہیں, علی کتاب کے ساتھ ہیں, کتاب علی کے ساتھ ہیں, علی خدا کے ساتھ ہیں, خدا علی کے ساتھ ہیں, علی فرشتوں اور وحی کے ساتھ ہیں اور فرشتے اور وحی علی کے ساتھ ہیں. جب یہ استدلال, سب سے پہلے خالد بن سعید اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تقریر کی, اس کے بعد ان 11 آدمیوں نے اٹھ کر تقریر کی. اتنی آسانی سے یہ نامینیشن ایکسپٹ نہیں ہوئی. یہ کسی پولیٹیکل ڈیوائڈ کا نام نہیں ہے, یہ عین مذہبی تحریک ہے. انہوں نے کہا ہم حق کا راستہ چاہتے ہیں, جو کتاب کا راستہ ہے, نبی کا راستہ ہے, قرآن کا راستہ ہے, اللہ کا راستہ ہے, اور علی المال حق والحق مال علی, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے, لہذا یہ حق علی ابن ابی طالب کا ہے. 12 آدمیوں نے خالد بن سعید کی تقریر پہلی, اس کے بعد 11 آدمیوں نے تقریر کی. اللہ اکبر, جب جناب خالد بن سعید کی تقریر ختم ہوئی تو ایک زور آور شخص نے تاریخ کے جناب خالد بن سعید کو دھمکی دی کہ میں تمہارے سر کو تمہاری گردن پر نہیں رہنے دوں گا. اس وقت جناب خالد بن سعید نے جواب دیا, اے زہا کے حبشیہ کے بیٹے, اگر ہم نے علی سے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ ان کے حکم کے بغیر تلوار نہیں نکالیں گے تو ابھی ہم فیصلہ کر دیتے کہ کس میں ہمت ہے کہ وہ ہماری گردن اتارے یا ہم اس کی گردن اتارے. جناب سلمان فارسی جب تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے ابتدا اس جملے سے کی کہ خدا کی قسم میں نے پیغمبر سے سنا اور اگر نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, ایک روز میرا ابن عم اپنے دوستوں کے ساتھ میری مسجد میں بیٹھا ہوگا اور اس پر لوگ قتل کے حوالے سے حملہ کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کی کبھی شکل نہیں دیکھ پائیں گے. جب یہ جملہ سنا تو اس طاقتور شخص نے بڑھ کر جناب سلمان فارسی کے گلے کو پکڑا. بس یہ وہ پوائنٹ تھا جو علی ابن ابی طالب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک جھٹکے سے سلمان کی گردن اس طاقتور شخص کے ہاتھ سے چھڑائی اور ارشاد فرمایا, اے زہا کے حبشیہ کے بیٹے, اگر میں نبی کے ساتھ اس وعدے میں نہ ہوتا جس کا تمہیں علم نہیں تو یقین رکھو آج میں تمہارے سروں کی فصل اپنی تلوار سے ایسے اڑاتا جس طرح درانتی سے فصل کاٹی جاتی. تو تاریخ یہ نہ سمجھے کہ کسی کمزوری کی وجہ سے کسی کی طاقت کو قبول کر لیا گیا. ارے پیغمبر نے سینے پر سر رکھا علی کے, جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے سینے پر سر رکھا اور کہا علی وعدہ کرو, علی وعدہ کرو, تلوار نہیں نکالو گے. علی نے وعدہ کر لیا.
تلوار نہیں نکالیں گے. اللہ اکبر, یہ پولیٹیکل ڈیوائیڈ نہیں ہے, یہ عین مذہبی ڈیوائیڈ ہے. ایک گروہ یہ چاہتا تھا حق کے ساتھ معاملات ہوں, جو کتاب ہے, خدا ہے, نبی ہے اور علی ہے, اور ایک گروہ یہ چاہتا تھا سیاست پر ہمارے ہاتھ مضبوط رہیں. جناب علی مرزا نے ارشاد فرمایا, میں نے وہ کیا جو پانچ نبیوں کی سنت ہے, نوح کی سنت, ابراہیم کی سنت, لوط کی سنت, موسیٰ کی سنت, ہارون کی سنت. جناب نوح کی سنت, رب انی مغلوبا فانتصر, قوم کے سامنے پکار اٹھے, پروردگار اس قوم نے مجھے مغلوب کیا, تو میری مدد کر, ہٹ گئے پیچھے جناب نوح. جناب ابراہیم کی سنت, باعتش لکم وما یدعون انفسکم, یہ بڑھ بڑھ کر آئے اور ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کی بجائے پیچھے ہٹ جانے کو ترجیح دی. جناب موسیٰ کی سنت, ففررت لکم لما خفتکم, میں نے سوچا کہ پیچھے ہٹ جانا بہتر ہے, اس لیے کہ انہوں نے خوف کا عالم بنا دیا. جناب ہارون کی سنت, ان القوم استضعفونی وکاد یقتلونی, اے چچا کے بیٹے جب موسیٰ نے بال پکڑ کر کھینچے کہ ہارون تو نے کیوں نہیں روکا ان کو, تو جواب دیا, یبن العم ان القوم استضعفونی وکاد یقتلونی, اے چچا کے بیٹے ان لوگوں نے مجھے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ یہ قوم میرے قتل پر آمادہ ہو گئی تھی, اس لیے میں خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا. پیغمبر کی حدیث ہے, اے علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو, یا علی انت منی بے منزلتا ہارون من موسیٰ, علی تیرا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک.
یا علی,
یا علی,
یا علی,
یا علی,
علی شہنشاہ,
حسین بادشاہ,
شہنشاہ.
عزیزان گرامی, یہ جو تاریخ کا ایک بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تحریک تشیع یہ ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے, بنی امیہ حاوی ہو گئے تھے اور کمزور پڑ گئے تھے دوستانے علی, اس لیے انہوں نے ایک مذہبی رنگ اختیار کر کے ایک فرقہ بنا لیا. اللہ اکبر, کل بھی اہل تشیع علی کے دوست عین اسلام پر تھے اور آج بھی اہل تشیع علی کے دوست عین اسلام پر تھے. آج اسرائیل اور یہودیوں کے دوست اور ہیں, آج بھی اہل تشیع انہی کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں, آج بھی داعش کے دوست کوئی اور ہیں, آج بھی اہل تشیع ان کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں, آج بھی اسلام کے مقدسات کو برباد کرنے والے اور ہیں, اہل تشیع ان کے مقابلے میں آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں. کل بھی ہم نے محاذ نہیں چھوڑا تھا اور آج بھی ہم محاذ نہیں چھوڑیں گے, اس لیے کل ہمارا رشتہ اگر علی کے ساتھ تھا تو آج ہمارا رشتہ کربلا کے ساتھ ہے.
کیا بات,
جیو جیو,
کل
ہماری درسگاہ,
کربلا کربلا,
سیدھا راستہ,
کربلا کربلا,
محمد والے محمد صلوا.
کسی پولیٹیکل ڈیوائیڈ کا نام نہیں ہے, یہ کسی سیاسی کمزوری کا نام نہیں ہے. اگر اس وعدے کی زنجیر میں نہ ہوتے علی, پھر تاریخ نے منظر دیکھتی, مسلم وعدے کی زنجیر میں نہیں تھے, تاریخ نے منظر دیکھ لیا. جعفر طیار وعدے کی زنجیر میں نہیں تھے, تاریخ نے منظر دیکھا. حسین ابن علی وعدہ پورا کرنے ضرور آئے تھے, تلوار پر پابندی نہیں تھی اور ذوالفقار کے جوہر دکھائے, تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا. لیکن علی وعدے کی زنجیر میں تھے. خدا کی قسم ہے اضحا کے حبشیہ کے بیٹے, اگر میں نے وہ وعدہ پیغمبر کے ساتھ نہ کر لیا ہوتا جس کا تجھے علم نہیں ہے, تو اپنی تلوار سے تمہارے سروں کی وہ فصل اتارتا جیسے دراستی پکی ہوئی فصل کو کاٹتی. یہ عین اسلام ہے, تشیع عین اسلام کا نام ہے. دنیا کو سیاست پیاری تھی, اہل تشیع کو مذہب پیارا ہے.
دنیا نے سیاست کو بچانے کے لیے نامینیشنز کی، اہل تشیع نے مذہب کو بچانے کے لیے علی کا دامن تھامے رکھا. یہ ہے فرق ہم میں اور دوسرے. اور اسی مذہب کو بچانے کے لیے حقا کے بنائے لا الہ حسد حسین. اب ان سارے سیاسی بڑے بڑے کے بیٹے، اولادیں، فرزند، خاندان اور نسلیں نہیں نکلی، یہ علی کی اولاد ہے، ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے پوتے ہیں، جو مدینے سے سفر کر کے دشت کربلا میں پہنچے، وہاں علی کی اولاد ہے، وہاں جعفر کی اولاد ہے، وہاں عقیل کی اولاد ہے. وقت رحلت بیٹوں سے وعدہ لیا جناب ابو طالب نے، بیٹوں سے وعدہ لیا تھا کہ محمد کا ساتھ نہ چھوٹے. اور ایسے بیٹے، اب کربلا میں علی نہیں ہے، کربلا میں عقیل نہیں ہے، کربلا میں جعفر نہیں ہے، علی کے ساتھ بیٹے ہیں. جعفر کے چار بیٹے ہیں، عقیل کے چار بیٹے اور چار پوتے ہیں. علی کے بیٹوں کے بیٹے ہیں. کمال ہے، کمال ہے قربانی کا، جو پیغمبر کے ساتھ وعدہ کیا اسے دشت کربلا تک نبھا دیا. فجر کی اذان علی اکبر نے دی، حسین ابن علی نے نماز فجر کو تمام کیا، ادھر سے طبل جنگ بجا، آپ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا. وہ لشکر تھا بترتیب سپاہ آن شاہ پردہ، بتزینے کواکب ماں پرداخت، حبیب ابن مظاہر مصر یافت، میں روح زہیر از میمنہ یافت. حسین نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا، کیسے؟ بترتیب سپاہ آن شاہ پرداخت. بادشاہ نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا ایسے جیسے بتزینے کواکب ماہ پرداخت، ایسے جیسے چاند کے گرد ستارے سجائے جاتے ہیں. حبیب ابن مظاہر میسرا یا آپ نے میسرے کی سرداری حبیب ابن مظاہر کو دے دی. مہ روح زہیر از میمنہ یافت. اور چاند سے چہرے والے زہیر ابن قین کو کہا، زہیر میمنہ تم سنبھالنا. اور اس کے بعد علم در دست عباس سے دلاور،
حضرت عباس نمدار لجپال دے لکھاں سلام کروڑاں درود
صلوات.
علم در دست عباس سے دلاور، علم اٹھایا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں دے دیا. بشان علی در فوج پیغمبر، بالکل اسی شان سے جس شان سے پیغمبر اپنا علم اپنے بھائی علی کو دیا کرتے تھے. بس علم آیا جناب عباس کے ہاتھ میں، اور آپ نے کہا، فرزند رسول مجھے میدان کی اجازت ہے؟ تو جواب ملا، علمدار پہلے نہیں جایا کرتے. آہستہ آہستہ لشکر ختم ہو گیا. پھر جناب عباس نے پوچھا، مولا اب اجازت ہے؟ تو کہا، تم علمدار ہو. کہا، مولا وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار تھا؟ تو عباس، تمہاری موجودگی سے بچوں کو بیویوں کو ڈھارس. اب یہ جملہ سن کر دل میں تشویش پیدا ہوئی، ایسا نہ ہو کہ سب شہید ہو جائیں اور آقا بھی میدان کی طرف چلے جائیں اور مجھے بیویوں اور بچوں کی ڈھارس کے لیے میدان کی اجازت ہی نہ ملے. خیمے میں تشریف لائے، جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا بیوی مشک لاؤ، کوئی کوشش کرتے ہیں پانی لانے کی. جس گھر میں لاش ہی لاش اٹھ رہے ہوں، ایک خیمہ جوانوں کی لاش سے بھر گیا ہو، میدان میں گوشت اور خون آلے نبی کا بکھرا ہوا ہو، ایسے میں کس کو پانی یاد رہتا ہے؟ ایک سوکھی مشک بچی نے چچا کو سپورٹ کر دی، آپ نے پیشانی پر بوسا دیا، گود میں سکینہ کو اٹھا لیا، سوکھی ہوئی مشک سنبھالی، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام نے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا سکینہ بہت پچھتا ہوگی۔ امام کی آنکھیں وہ منظر دیکھ رہی ہیں جب جناب سکینہ کے چہرے پر تماچے پڑ رہے ہیں۔
آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی تمہیں اجازت ہے لیکن زینب کو سلام آخر کر لو۔
خیمے میں آئے جناب عباس، سر جھکا ہوا ہے، ہاشم کے سارے جوان جناب زینب کو سلام کر کے نکلے، آ کر آپ بی بی کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب یہ نہیں کہتی کہ عباس نہ جاؤ، آپ نے کہا عباس ایک واقعہ سناؤں، جب تم چھوٹے تھے اور سینے خانہ میں کھیلتے پھرتے تھے، ایک روز بابا میرے بازو چوم کر رونے لگے۔ میں نے پوچھا بابا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا زینب تیرے بازو میں رسی بندھے گی۔ عباس میں نے تمہاری طرف دیکھا اور کہا بابا جس کا باز جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں رسی کون باندھے گا؟ آج مجھے یقین ہو گیا میرے بازو میں رسی بندھے گی۔ جاؤ علی کے لال، جاؤ علی کے لال، زینب کے بازو میں رسی بندھے گی۔ خیمے سے اٹھے، میدان کی طرف چلے، امام حسین علیہ السلام نے روکا، بھائی تم تو پانی لینے جا رہے ہو، پھر تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ ارے نیزہ کافی ہے،
رکھوالی تلوار، رکھوالی تلوار، اب اثر بہت قریب ہے، اب اثر بہت قریب ہے، شیر تلوار لے کر میدان میں نہیں جا سکتا۔ اب عباس ہے، ایک نیزہ ہے سامنے، لشکر اسپیا ہے، اللہ اکبر، کیا لڑائی لڑی ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام خیمے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ گئے اور گود میں سکینہ کو بٹھا لیا اور کہا آپ پوچھتی تھی نا دادا خیبر میں کیسے لڑے تھے؟ ہائے دادا کے لال کی لڑائی دیکھو، دادا کے لال کی لڑائی دیکھو، ارے دریا میں بھی اترے، گھاٹ کو خالی بھی کیا، مشک سکینہ کو بھی بھرا، اور واپس جب خیمہ گاہ کا سفر شروع ہوا عمر ساتھ پکارا، اے فوجو اگر یہ پانی خیمہ گاہ تک پہنچ گیا تو آج یہ جنگ تمام نہیں ہوگی۔ بس اتنے جملے کی دیر تھی، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آ گئیں۔ اب کوئی تیر پھینک رہا ہے، کوئی نیزا چلا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، عباس مشک کو بچا رہے ہیں اور سواری سے کہہ رہے ہیں ذرا تیز چال۔ ایک وار ہوا بازو کٹ کر گر گیا، امام حسین علیہ السلام علم کی تیز تیز آمد کو دیکھ رہے تھے، چہرے کا رنگ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا،
بازو کٹ کر گرا، علم لہرایا، نیچے ہوا، ہائے حسین کے دل پر کیا گزری، دوسرے بازو سے علم اٹھایا، اپنے آپ کو مشک پر جھکا لیا، علم پھر اونچا ہوا، حسین کی امید پھر بندی، دوسرے بازو پر حملہ ہوا، بازو کٹ کے گرا، علم لہرایا اور نیچے ہوا۔ اب حسین کی آنکھیں علم تلاش کر رہی ہیں، علم اوپر نہیں ہوتا، علم اوپر نہیں ہوتا، آواز آئی السلام علیکم یا باب اللہ، مشک چھد گئی، پانی بہ گیا،